یہ شاعر ہمارے شیخ العرب العلم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, جو کہ اپنے شیخ و مرشد حضرت شاہ ممتاز احمد صاحب صاحب الوقات ان کے حکم پر پڑھ کے سنا رہا ہوں. ان کا عنوان ہے زخم الفت سے جو قلب گھائل نہیں. زخم الفت سے جو قلب گھائل نہیں, زخم الفت سے جو قلب گھائل نہیں, اہل الفت کی جانب وہ مائل نہیں, اہل الفت کی جانب وہ مائل نہیں. زخم الفت سے جو قلب گھائل نہیں, اہل الفت کی جانب وہ مائل نہیں. بحر الفت کا کوئی کنارا کہاں, بحر الفت کا کوئی کنارا کہاں, یہ سمندر ہے بوجھ کا ساحل نہیں, یہ سمندر ہے بوجھ کا ساحل نہیں. بحر الفت کا کوئی کنارا کہاں, یہ سمندر ہے بوجھ کا ساحل نہیں. جانے کیا دوست لطف آہو تمہار, جانے کیا دوست لطف آہو تمہار, درد الفت کا جو قلب حامل نہیں, درد الفت کا جو قلب حامل نہیں. جانے کیا دوست لطف آہو تمہار, درد الفت کا جو قلب حامل نہیں. صحبت شیخ سے جو بھی محروم ہے, صحبت شیخ سے جو بھی محروم ہے, بن کے راہبر بن کے رہبر بھی وہ شیخ کامل نہیں, بن کے رہبر بھی وہ شیخ کامل نہیں. صحبت شیخ سے جو بھی محروم ہے, صحبت شیخ سے جو بھی محروم ہے, بن کے رہبر بھی وہ شیخ کامل نہیں, بن کے رہبر بھی وہ شیخ کامل نہیں. اس کی منبر پہ تقریر درد کیف ہے, اس کی منبر پہ تقریر کیف ہے, درد دل خاک میں جس کے شامل نہیں, درد دل خاک میں جس کے شامل نہیں. اس کی منبر پہ تقریر بے کیف ہے, درد دل خاک میں جس کے شامل نہیں. جس کا دل اہل دل پر نہیں ہے فدا, جس کا دل اہل دل پر نہیں ہے فدا, اس کے سینے میں دل مگر دل نہیں اس کے دینے میں دل ہے مگر دل نہیں جس کا دل اہل دل پر نہیں ہے پیدا جس کا دل اہل دل پر نہیں ہے پیدا اس کے سینے میں دل ہے مگر دل نہیں اس کے سینے میں دل ہے مگر دل نہیں سارے عالم میں اختر کی ہے یہ صدا سارے عالم میں اختر کی ہے یہ صدا وہ کمینہ ہے جو ان کا سائل نہیں وہ کمینہ ہے جو ان کا سائل نہیں سارے عالم میں اختر کی ہے یہ صدا وہ کمینہ ہے جو ان کا سائل نہیں زخمِ الفت سے جو پلک ڈھائل نہیں اہلِ الفت کی جانب کو مائل نہیں جس کا دل اہلِ دل پر نہیں ہے پیدا جس کا دل اہلِ دل پر نہیں ہے پیدا اس کے سینے میں دل ہے مگر دل نہیں اس کے سینے میں دل ہے مگر دل نہیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت سے نوازش فرمائی پھر میں شریفین کی زیارت اور میرے مرشد قدام اللہ علیہ وسلم کی زیارت میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آدمی آدمی بناتا ہے آدمی آدمی بناتا ہے اور انہوں نے فرمایا رحمت اللہ علیہ کہ کعبہ شریف میں 360 بت زمانہ جاہلیت لیکن کعبۃ اللہ کو اللہ نے یہ قدرت نہیں دی کہ بتوں کو اپنے اندر سے نکال دیا بتوں کو نکالنے کے لیے غیر اللہ کو نکالنے کے لیے رجال اللہ کو بھیجے جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام اور نبوت کے بعد رجال اللہ اولیاء اللہ قلب سے غیر اللہ کو نکالنا انسانوں کا اس کے لیے کچھ خاص دل محسوس ہوتے نہ ہر گوہرے دور چاش نہ ہر مرسلے پہلے معراج کہ ہر موتی شاہ کے تاج میں نہیں لگتا اور ہر نبی کو معراج عطا نہیں برائے سر انجام کار ثواب سواد سے ثواب ساتھ سے نہیں اکثر لوگ اس کو ساتھ سمجھتے ہیں ثواب سواد سے برائے سر انجام کار ثواب یقین اب ہزارہ شبد ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایسا ایک موتی اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں دنیا میں اللہ والا جو اس کو فرمایا کہ کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور ہم سب کو اپنے اپنے ہمارے گمان اقرب الیقین کے مطابق اپنے دور کے سب سے بڑے کامل سے جوڑے رکھا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ذات اقدس پھر اس کے بعد حضرت والا کے عاشق صادق صدیق قلندر زمان حضرت میسا رحمۃ اللہ علیہ سرپرستی ان کی شفقت ہم کو حاصل رہی اب الحمدللہ اب بھی ہمارے گمان اقرب الیقین یہی ہے کہ اب جو شیخ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے بنگلہ دیش میں میرے مرشد دامت برکاتہ ہوں اس دور کے مجدد ہیں اور قدوے زمان ہیں اور باقی تو بالکل ظاہر ہے مخدوم العلماء ہیں سراج الملت الدین ہیں شیخ العلماء ہیں شیخ العرب والعجم بھی ہیں حضرت کے متوسلین کا سلسلہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے مغربی دنیا میں بھی مشرق وسطی میں بھی مشرق بعید میں بھی اور جزیرۃ العرب میں بھی حتیٰ کہ آسٹریلیا کینیڈا ہر جگہ سارے عالم میں اللہ کا شکر ہے حضرت عالم کبیر بھی ہیں حضرت کا مطالعہ بھی بہت گہرا اور وسیع ہے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ حضرت کی صحبت ہمیشہ حضرت نے فرمایا کہ میں پیدا ہی علماء کی گود میں تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے اپنے وقت کے سب سے اعلیٰ ہمارے گمان اقرب الیقین سب سے اعلیٰ درجے کے ولی اللہ سے ہمیں جوڑا اور ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتا ہے دین کی فہم تو دین کی فہم بھی ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی جیسے میں نے ابھی عرض کیا گیا کہ ہزارہ شبد دیکھا یہ ہزارہ جو ہے یہ تو شعر کی وزن کی وجہ سے ہوتا ہے بعض شعری مجبوریاں ہوتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ لاکھوں میں کوئی ایک اللہ تعالیٰ ایسا بھیجتے ہیں یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ کسی ولی کامل کی کا تعلق نصیب ہو جانا اس کی صحبت نصیب ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے حضرت شاہ فضل رحمان صاحب کا مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ حضرت تھانوی نے لکھا ہے فرمایا کہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے شب قدر کا یقین ہو جائے کہ آج شب قدر ہے رمضان المبارک میں شب قدر ہے تو میں ساری رات ایک ہی دعا مانگوں گا کہ اللہ مجھے کسی اللہ والے کی صحبت نصیب کرنا بتائیے کیا بات ہے یہ نہیں فرمایا کہ ساری رات میں تلاوت کروں ساری رات میں انتظاری کروں ساری رات میں بڑے بڑے اذکار کروں بلکہ کیا مانگا ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راستہ ہی یہی پسند ہے جب بھی کسی کو کچھ ملا کسی وجہ کامل ہی سے ملا اللہ تعالیٰ کا راستہ بغیر کسی ولی کامل کے طے ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو راستہ یہی پسند ہے اسی لیے فرمایا کونو ما صادق کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ رہو کہ تم کو وہی چیز نصیب ہو جائے گی جو ان کے پاس ہے شیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر چیز اس کے والے سے ملتی آم ملتا ہے آم والے سے امرود ملتا ہے امرود والے سے دودھ ملے گا دودھ والے سے کپڑا ملے گا کپڑے والے سے اللہ ملے گا اللہ والے سے اور ہر نماز میں ہم مانگتے ہیں صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم اللہ ہمیں سیدھا راستہ چاہیے کیونکہ اگر سیدھا راستہ نہ ہوگا ذرا سا بھی ٹیڑھا ہوگا تو منزل مقصود پہ پہنچے گا ذرا سا بھی اس میں جھکاؤ غیر کی طرف ہوگا تو راستہ اللہ تک نہیں جائے گا ادھر ادھر ہو جائے گا صراط المستقیم ایک ہی طبقے سے مل سکتا ہے جو طبقات صراط مستقیم پہ چلانے والے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے فرما دیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیق. یا مانگا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے، صراط الذین انعمت علیہم. اب وہ صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ وہ صراط مستقیم کون سا ہے، وہ راستہ جو انعام یافتہ لوگ، اور انعام یافتہ لوگوں کا دوسری آیت میں تفسیر میں بتا دی کہ من النبیین اور صدیقین اور شہداء والصالحین. اور صدیقین کو نبیین کے بعد پہلے صدیقین کو بیان فرما کے یہ بھی بتلا دیا کہ سب سے اعلیٰ درجہ جو نبوت کے بعد ہے، نبوت سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس کے بعد جو درجہ ہے وہ کاملین کا، وہ صالحین کا، صدیقین کا ہے. اور جمع میں فرمایا یعنی صدیقین قیامت تک آتے رہیں، کوئی ایک نہیں. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں اس دور میں پہلے جیسے ولی اللہ نہیں رہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم اٹھا کر فرمایا تھا کہ اس دور کے ہمارے بعض بزرگ جنید اور بستانی اور عزیز بستانی اور انتار سے بھی کہیں آگے بڑھ گئے. اس کے لیے آنکھیں چاہیے، وہ دل چاہیے کہ وہ سمجھے کہ نہیں یہ کس درجے کے بزرگ ہیں. اور اس کی بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ہر چیز کی تمیز سکھلا دی ہے. اب کیسے پتا چلے کہ یہ کس درجے کے، ہمارے پاس تو کوئی کشف و مراقبات نہیں ہے. اس کا طریقہ بھی، معیار بھی بتا دیا کہ گو ہوا میں اڑتا ہو رات دن، بلکہ سنت جو کرے شیطان کی. اگر کتنی کشف و کرامات ظاہری طور پر سے ظاہر ہو رہے ہوں، لیکن یہ معیار ولایت کا نہیں. کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ جس کو تم ہوا میں اڑتا دیکھو اس کو اپنا پیر بنا لو، اس کو اپنا رات، اس کے لیے اس سے اپنا راستہ سیکھو. کہیں وہ کوئی پانی پہ چل رہا ہو یا تیر رہا ہو یا ہوا میں اڑ رہا ہو، کوئی ایسی کرامات بیان نہیں کی. بلکہ کیا فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق مبارک، آپ کے اخلاق، آپ کے گفتار، آپ کے کردار، یہ معیار سنت کا معیار، شریعت کا معیار صاف صاف دیکھیے. اور اس میں گمراہی کی کوئی بات ہی نہیں. جس کو دیکھو کہ سنت و شریعت کے تابع ہیں، یہ نہیں کہ نمازیں نہیں پڑھ رہے اور عورتوں سے پیر دبوا رہے ہیں اور نذرانے اور حلوے مانڈے کر رہے ہیں اور بدعتیں کر رہے ہیں، بلکہ بتا دیا کہ جو لوگ سنت و شریعت پہ چل رہے ہیں، جیسے آپ حضرات نے سب نے سنائی ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص 10 سال رہا، اور 10 سال کے بعد اس نے کہا کہ آج میں جاتا ہوں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ کو کچھ کشف و کرامات ہوتی، آپ کو ہوا میں اٹھتا دیکھتا، آپ نے تو کوئی بات ایسی نظر آئی نہیں، لہٰذا مجھ کو اتنا مقصود ہی نہ ملا، تو لہٰذا میں یہاں سے جاتا ہوں کہیں. اور تو پوچھا کہ بھائی اچھا، تم نے کبھی جنید کو ایک ساتھ بھی اللہ کو ناراض کرتے دیکھا؟ کہا نہیں، یہ تو نہیں دیکھا. ایک ساتھ بھی آپ نے 10 سال ہم رہے آپ کے ساتھ، تو ایک ساتھ بھی ہم نے آپ کو اللہ کو ناراض کرتے نہیں، کوئی عمل ایسا نہ پایا. تو ایک آنکھ ہے جی. اور فرمایا کہ جس جنید نے اپنے مالک کو ایک ساتھ ناراض نہ کیا ہو، اس سے بڑھ کر تو اور کیا کرا ہوتا. کسی کو فرمایا کہ الاستقامت فوق الف کرامت، یہ ہزاروں کرامتوں سے کہیں زیادہ بڑھ کے یہ استقامت کا درجہ ہے. دین ہی پر نہ چلے تو ہوا میں اڑ کے کیا کریں، پانی پہ چل کے کیا کریں، اور جنات کو قابو میں کر کے کیا کریں جب اللہ ہی راضی نہ ہو. تو بس یہ بات ہے کہ نہ کتابوں سے، نہ نمازوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا. کوئی علمیات بیان نہ ہو، کوئی درسیات نہ ہو، کوئی ایسی تدریس نہ ہو، لیکن یہ صحبت ہی وہ چیز ہے. اور صحبت کن لوگوں کی؟ صحبت یاد کر لیں، اور صحبت یاد کا وہ جن کا اعتماد ان کے بزرگوں کا اعتماد جن پر ہوں بس. اور سنت و شریعت کے خلاف نہ چلتے ہوں. تو بس نظم کے مطابق سالک کو بہت کچھ عطا ہو جاتا ہے. اگر شیخ معمولی بھی ہے کہ یہ قابل بھی نہیں ہے، لیکن طالب کا حسن ظن اس کو کمال تک پہنچا دے. تو ایک چیز یہی ہے کہ اپنے شعر سے خوب حسن ظن رکھنا اور اس کی رائے پر اعتماد رکھنا اور اپنی رائے کو اس کی رائے میں فنا کر دینا، یہ سب راستہ ہے اللہ تک پہنچنے. اور جس طرح دنیا کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اگر کوئی ٹارگٹ چاہیے ہم کو، ایم بی اے کرنا ہو، سی اے کرنا ہو، اور کوئی ایسی ڈگری حاصل کرنی ہو، اس کے لیے پورا بچپن سے لے کر اور اس ڈگری کو حاصل کرنے تک ایک سلیبس ہوتا ہے، ایک پیٹرن ہوتا ہے، اس پر چلتا ہے. صبح بچہ 8 بجے 7:30 بجے اٹھ جائے گا اور جلدی جلدی ناشتہ کر کے وین میں بیٹھے گا، ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ وہ وین کے وین جائے گا، اپنی یونیورسٹی جائے گا یا ٹیوشن سینٹر جائے گا، پھر واپس آئے گا، پھر وہ ایکسٹرا پڑھائی بھی کرے گا، راتوں کو جاگے گا، سارا کئی برس یہ محنت کرتا ہے. میرے خیال ہے 15-15-20 سال میں جا کے کہیں کوئی ڈگری حاصل ہوتی کوئی ایسی اعلیٰ قسم کی ڈگری. تو 15-20 سال اس کو پڑھائی کتنی آسان ہوتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بھائی جب میں یہ ڈگری حاصل کر لوں گا تو اس کے بعد جو ہے میں اچھے روزگار سے لگ جاؤں گا اور اچھے میرے حالات ہو جائیں گے، مجھ کو سکون ہوگا، راحت ہوگی، عیش و عشرت ہوگا. تو 15-20 برس تو وہ اسی میں گزار دیتا ہے. جب 4-5 برس کا ہوتا ہے وہ الگ. تو سمجھو کہ اگر 15 برس کی اس نے پڑھائی پڑھی اور 5 برس تو وہ چھوٹا بچہ ہے، تو 20 سال تو اس کے لیے نکل گئے زندگی. 20 سال اتنے آرام سے پڑھ لیتا ہے اور صبح سے لے کے، یہ بھی نہیں کہ کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، بلکہ مستقل اس کو محنت کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے وہ ہر درجے میں اس اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے. اور اگر نہیں پاس ہوگا تو اگلے درجے میں اس کو داخلہ نہیں ملتا، پھر وہ سال ریپیٹ کرتا ہے. تو کتنی محنت کرتا ہے، لیکن اللہ کو پانے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ افسوس ہے کہ ہم نے وہ بات نہیں، یعنی جہاں ہم نے جانا ہے، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور تبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. اگر ایم بی اے کر لیا، سی اے کر لیا، جو بھی کر لیا، لیکن آخرکار جانا تو قبر میں، اور حساب اس کا، دنیا کے اعمال کا حساب وہاں ہونا ہے آخر. جو شخص اللہ کی محبت یہاں سے لے جائے گا، جتنی زیادہ لے جائے گا وہ اپنا کامیاب، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور لوٹنا بھی نہیں ہے واپس. ہمارے حضرت رحمت اللہ نے خاص طور سے یہ بات نصیحت گرو کی ارشاد فرماتے تھے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے محنت کر، اور آخرت میں جتنا رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے. اتنی سادہ سی نصیحت لیکن کتنے کام کی. اور عقل والے اس کو سمجھتے ہیں، اور بیوقوف لوگ دنیا کے عارضی مزوں کے اندر پھنس کر، عارضی لذتوں کے اندر پھنس کر آخرت کو بھولے بیٹھے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ آخرت کی خبر خدا جانے، آج تو عیش سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے. تو پھر کیا ہوگا، ایک دن آنکھ بند ہونی ہے، اس کے بعد افسوس کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو ابھی سے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں. ہمارے حضرت تو فرماتے تھے کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، لیکن دل میں یاد کیا ہے کہ ہر کام کرو، کوئی کام منع نہیں، بس وہ کام منع ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف، اس کو کام چھوڑ دو. جائز طریقے سے جو کام ہو سکتا ہے وہ کاروبار بھی کرو، پڑھائی بھی کرو، اور دنیا کو بھی نبھاؤ، رشتے داری بھی نبھاؤ، دوستیاں بھی نبھاؤ، سب چیز کرو. کون سی چیز منع ہے، بس طریقہ اللہ کا پسندیدہ ہو، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، حسن گفتار، حسن کردار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق جو کرے گا بس وہ کامیاب ہے. ایک دن دنیا سے تو جانا ہی ہے. یہ کافروں کی ظاہری عیش و عشرت سے بے وقوف اور جاہل لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اور جہالت کی وجہ یہی ہے، بے خبری کی وجہ یہی ہے کہ جو وہ میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، صبح شام انسان وہی دیکھ رہا، وہی سن رہا ہے، انہی کی گا رہا ہے، تو سنتے سنتے آخر وہ انہی جیسا ہو گیا. اور جہاں آخرت کے تذکرے ہوتے ہیں وہاں ہم جاتے نہیں، وہاں ہم وقت گزارتے نہیں ہیں، اس لیے ہم اس سے بے خبر ہو جاتے ہیں. ہم جو ان کا طریقہ ہے، کیونکہ ان کا ٹھکانا تو جہنم ہے، ہم بھی بے خبری میں جہنم ہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سبھی مدان فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق نصیب کرنا. تو یہ ہے کہ بھائی تھوڑا تھوڑا اگر کسی بزرگ کی صحبت میں جانا آنا رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کام بن جاتا ہے نا, اور راستہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, پھر ہاتھ ہاتھ سے آ لگا تو چڑھا آگ کے جنگل. اور فرمایا کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آ رہے. بس کوئی یہاں کسی کے یہاں بھی کوئی رسی سے باندھ کر نہیں پکڑ کے نہیں عمل کرایا جاتا, ہاتھ پیر پکڑ کے دوا نہیں پلائی جاتی, بلکہ محبت کی جاتی ہے. اس محبت کے سب میں سب کام اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہم کو, اور ہماری وہاں حاضری اللہ تعالیٰ فضل سے قبول فرمائے. اور ہمارے حضرت کی جو اصل مقصد یہ تھا کہ مجھے اپنے مرشد کی زیارت اور صحبت نصیب ہو. ایک دفعہ پچھلے سفر میں میں نے حضرت سے پوچھا تھا کہ حضرت مجھ کو دل کے اندر شدید طوفان محبت معلوم ہوتا ہے آپ کی زیارت میں, اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ حرمین شریفین کی زیارت کی تو کتنی بڑی دولت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے, اس کی متعلق وہ شدت سے وہ جذبہ نہیں ہے جتنا آپ کی زیارت کا جذبہ ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حرمین شریفین کی عظمت کے خلاف ہو یا اس کی اہانت ہوتی ہے اس میں کہ اس کا درجہ جو ہے وہ کمتر ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو سب کو معلوم ہے کہ درجہ باپ کا ہی زیادہ ہے, لیکن بچہ باپ کا ماں کی طرف ہی زیادہ ہے. سمجھ گئے بات؟ یہ جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ آدمی آدمی بناتا. اگر کعبۃ اللہ شریف میں ایک انسان صبح شام بیٹھا رہے, کیونکہ کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے, وہاں بیٹھے رہنا بھی عبادت ہے, سونا بھی عبادت ہے, اگر یہ اعتکاف کی نیت سے وہاں چلا گیا سو بھی جائے وہ بھی عبادت ہے. وہاں کا ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنا ایک لاکھ کا ثواب ہے, دو نفل پڑھ لینا لاکھوں کا ثواب, ایک فرض نماز پڑھنا ایک لاکھ کا ثواب ہے نا. ایسے حرم نبوی شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم 50,000 کا ثواب ہے. تو اگر وہاں بیٹھ کے کوئی شخص یہی لاکھوں ثواب کماتا رہے لیکن اللہ والا نہیں بنے, اللہ والا نہیں بنے گا جب تک کہ کونوں ماں صادقین نہ کرے, ورنہ اللہ تعالیٰ حکم نہ فرما دیتے کہ تم بس مسجدوں میں بیٹھے رہو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وصبر نفس مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ. یہ قرآن پاک ثابت کر رہا ہے, دلیل سے ثابت کر رہا ہے, یعنی گواہی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ یریدون وجهہ ہیں, ان کی مراد نہیں ہوں. یہ جو بس یہ جو لوگ چند لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے, اللہ کو یاد کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کے پاس جائیے, اپنی خلوت کی عبادت کو خلوت کا تعلق چھوڑ کر آپ ان لوگوں کے پاس جائیے جو مجھ کو یاد کر رہے ہیں. وہ پہلے ہی اللہ کو یاد کر رہے تھے, اب نبی کی کیا ضرورت تھی, مگر نبی کو بھیجا کہ آپ ان کے پاس جائیے اور ان کو میرے ملنے کا پتہ بتائیے. یہ حضرت والا کے الفاظ, میرے ملنے کا پتہ بتائیے, اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان مجھ کو بتلا دے تو ہے رب بھیجا. تو وہ نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ امتیوں کے پاس جا کر ان کو میرے ملنے کا پتہ بتائیے اور ان کو ان کی یاد کو پھول محمدی کی خوشبو میں بتائیے. تو یہ طریقہ ہے اللہ کو پانے کا, اللہ والا بننے کا, اللہ کو راضی کرنے کا. اور جو شخص اللہ کو راضی کر کے نہ گیا, جیسے انہوں نے الفارہ کے اشعار ہی پڑھے کہ زخم الفت سے جو قلب گھائل, جو گھائل مانے بس اب وہ اللہ ہی کا ہو کہہ گیا, اب وہ اس قدر مجبور ہو گیا کہ اب وہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا, اپنے مالک کا ایسا ہو گیا وہ کہ اب کسی اور کسی غیر کا وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ چیز کہاں کہیں گے؟ یہ اولیاء جو پہلے گھائل ہیں, جو پہلے ہی گھائل ہیں ان زخم الفت سے, ان کے پاس رہنے سے یہ چوٹ بڑھاتی ہے. دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے کہ ایک چوٹ پرانی کو بھرا دی. تو وہ اللہ کو اگر پانا ہے, اور پانا بھی ہے کہ اگر تو ہم نے اس کی لگا دیا کہ بھائی اپنی اپنی مرضی ہے, بھائی چاہے گئے تھے، لیکن آپشن یہ بھی آپشن ہے وہ بھی آپشن ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے آپشن دے دی اور اختیار بھی دے دیا انسان، یہ نہیں ہے کہ اختیار نہیں، اور جو بھی سوال ہوگا قیامت کے دن وہ اختیاری کاموں پر ہوگا، غیر اختیاری کام پر نہیں ہوگا. مثلا نماز پڑھنا اختیار میں ہے، وضو کرنا اختیار میں ہے، مسجد کی طرف چل کے جانا اختیار میں ہے، نماز پڑھنا اختیار میں ہے، لیکن دل کا لگنا وہ اختیار میں نہیں. اب دل مسائل میں گرفتار ہے، کہیں بازار میں پھنسا ہوا ہے، کہیں کسی اور چکر میں پھنسا ہوا ہے، اور جو لوگ بد نگاہی سے نہیں بچتے ان کا دل معشوقوں میں پھنسا ہوا ہے، ان کی بون و برات کے گندے مقامات میں پھنسا ہوا ہے، ایسا بھی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو دل کا لگنا اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اگر دل کا لگانا اختیار میں ہے، یعنی جیسے ہی خیال آ جائے کہ بھئی ہم نماز میں اللہ کے حضور میں، فوراً اپنے دل کو اللہ کے سامنے حاضر کر دیں، یہ اختیار میں ہے. اتنا ہی سوال ہوگا کہ اس نے دل لگانے کی کوشش کی تھی یا نہیں، بس اگر دل نہیں لگا تو پکڑ نہیں، غیر اختیاری کام پہ اللہ نے پکڑ نہیں رکھی. عزت تو کیا ہے شعر، اے شوق و ضبطِ شوق میں جدان کشمکش، جدان کی کشمکش ہے، شوق ہو رہا ہے، گناہ کا شوق ہے، کسی کو انیکی کا شوق ہے، اور کسی کو گناہ کا خیال آ رہا ہے، وسوسہ آ رہا ہے، لیکن ضبط شوق کیا اب اس کو مجاہدہ کیا ہے، نہیں کرنے نہیں دوں گا، خیال آ رہا ہے آنا برا نہیں، دیکھو خیال آنا اختیار میں نہیں ہے، دل اللہ نے بنائے ایسا ایسی چیز ہے اس میں خیالات کی بھرمار ہو جاتی، تو خیال کا آنا کوئی برا نہیں. ہم میں سے کوئی ایسی شخص ہے جو چاہتا ہے کہ ہمیں نماز میں خیالات آئیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا اپنے اختیار سے. اگر ہم میں سے ہر ایک کے بس میں اللہ تعالیٰ دے دے اختیار میں کہ تم چاہو تو تم اپنے دل کو ایسا بنا لو کہ تمہیں کوئی وسوسہ نہ، تو ہم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا. ہر انسان چاہے گا کہ بھائی ہمارا دل ایسا ہو جائے تو اللہ ہی سے لگا رہے گا، کوئی خراب وسوسہ نہ. لیکن دل اللہ نے بنائے ہیں کیونکہ اللہ کو مجاہدہ مطلوب تھا، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ان گندے خیالات کے ہیں، غیروں کے ہیں، کہ ہمارے بس اختیار سے عمل کرنا ہے، وہ کام کرنا نہیں. تو ہے شوق و ضبط شوق میں دیندار کشمکش، میں دل کو ہوں اور دل مجھ کو ہے پریشان کیے ہوئے. عجیب کشمکش ہے، لیکن اس کشمکش میں کش ہی کش ہے، کیا اللہ کا قرب کا کش، اللہ کے قرب کی کشش اور کش، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی ذات اس کو حاصل ہوتی چلی جاتی ہے. اس کشمکش کا یہ فائدہ ہوا کہ کش ہی کش ہے، اللہ کو کش کر رہا ہے، اللہ کی وارات تجلیات کو کش کر رہا ہے، کیونکہ مجاہدہ کر رہا ہے، ضبط کر رہا ہے، ضبط شوق کر رہا ہے کہ اللہ دل تو چاہ رہا ہے لیکن چونکہ میں دل کا نہیں ہوں، میں تو آپ کا ہوں، لہٰذا میں دل کو غیروں کا نہیں ہونے دوں گا، آپ ہی کا بنا کے رکھوں گا، آپ ہی کا ہو کے رہوں گا، بس یہی ہے. اور خطا ہو جائے تو کوئی مایوسی نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، خطا ہو جائے تھوڑا سا رو لو، نادم ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، یہ نہیں پہنچ گئے بلکہ اس سے آگے پہنچ گئے، اس سے بھی آگے، پہلے مقام سے زیادہ اونچا چلے گئے، یعنی خیر الخطائین کلکم خطاؤ وخیر الخطائین توابون، کہ تم سب کے سب خطا کار ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے فرما دیا تو پھر کون بچے گا؟ کوئی ہے قیامت تک کے آنے والا؟ کوئی انسان اس خطا سے بچا ہوا نہیں، اس خطاب سے بچا ہوا نہیں، مگر خیر الخطائین توابون، ارے تم خیر الخطا ہو جاؤ گے. یہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون ہے کہ وہ خطا اس کو خیر الخیر بنا رہی ہے، کہ کیا چیز ملا دی اس نے؟ توبہ کا کیمیکل ملا دی، جیسے شراب میں سرکہ ملا دو تو سارے کا سارا سرکہ بن جائے گا، حلال ہو جائے گا. ایسے ہی یہ خطاؤں کا ایک امپار ہے، پہاڑ کے پہاڑ ہیں، لیکن اس میں توبہ کا ایک بارود کا چھوٹا سا ایک چٹان ڈیڑھ چٹان شامل کر دو اور اس کو آگ لگا دو، یعنی کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے بول لو کہ اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دی. اس پہاڑوں نہ صرف یہ کہ گناہوں کے پہاڑ اللہ تعالیٰ اڑا دیں گے، جیسے بارود تھوڑی سی ہوتی ہے بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ رکھا ہے تو بھائی کیوں ہم کیوں مایوس ہوں؟ خطا ہو گئی، پھر توبہ کر کے پھر چل پڑو، سو بار بھی اگر گر جائے پھر توبہ کرو پھر چل پڑو. تو حدیث پاک میں ہے کہ سو بار یہ اگر مومن ایک دن میں ایک ہی گناہ سو بار کر ڈالے، ستر بار کر ڈالے، فرمایا کہ ستر بار کا جو عدد ہے وہ کثرت کے لیے ہے، یعنی کہ اکہترویں دفعہ ہوگا تو معاف نہیں ہوگا، بلکہ کثرت کے لیے ہے کہ یعنی کہ جتنے بھی گناہ انسان کر بیٹھے لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، اور اس میں بھی کرم بالائے کرم یہ ہے کہ رونا بھی اختیار نہیں ہے، بالوں کا تو رونا چاہتا ہے آدمی رونا نہیں آتا، اور اندر ہی اندر افسوس اور شرمندہ ہوتا ہے کہ ہمیں رونا ہی نہیں آ رہا ہے، ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے، ضرور ہو جائیں گے، کیونکہ غیر اختیاری کام ہمارے بس میں نہیں ہے، غیر اختیاری ہے رونا، تو رونا آنے والی شکل بنانا اس کو اختیار لینا، اور وہ اختیاری کام کر لو ضرور دن ضرور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بس اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، پھر سے سینکڑوں بار سو سو ہزار ہزار بار گناہ ہو جائے کچھ توبہ کر لو سب معاف، کتنا پیارے اللہ ہے، کتنے رحیم اور کتنے شفیق ہیں مولا ہمارے، پھر اگر ہم اللہ کے راستے میں نہ چلیں اور غیروں کے راستے میں چل کر اپنے ہی پیروں پہ کلاڑی ماریں تو وہی کوئی کیا کر سکتا ہے، اس لیے میں نے یہ بات تمیز اتنی باندھی کہ اللہ نے آپشن دے دیا ہے، اب کام کرنا عمل کرنا ہمارا کام ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ کو پانا ہے تو اللہ کو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر نہیں پانا تو کوئی بات نہیں کام چل جائے گا، نہیں کام نہیں چلے گا، پھنس جائیں گے، بہت برے پھنسیں گے اور ہمیشہ کے لیے پھنسیں گے، خدا نہ خواستہ وہاں غلطیوں کے مدارے کی گنجائش نہیں بننے کے بعد، اس لیے ابھی سے ہم فکر کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ سارا وقت مسجد کے ہو کے رہ جائیں، سارا وقت کام پاس ہو، لیکن بھائی آنا جانا اپنا بزرگوں کے پاس اس کا اہتمام کریں، بس اس آنے جانے ہی سے ہمارے دین حاصل ہو جائے، چاہے درجیات نہ ہو، مسائل بیان نہ ہو، احادیث بیان نہ ہو، اس آنے جانے ہی سے کام بن جائے، اتنا آسان راستہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے، آپ حضرات نے وہاں کے مجالس سنی ہوں گی، آپ اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمارے حضرت کے سینہ مبارک میں کیسے محبت کے طوفان ہیں، جس نے نہ سنا ہو وہی کو سنیں، کیونکہ حضرت نے ایک دفعہ تو بہت ہی شفقت فرمائی، یہ بغلہ اشعار حضرت کے سارے مجالس میں بغلہ ہی اشعار ہوئے تو حضرت نے انتہائی شفقت سے اس کے اردو ترجمہ بھی فرمایا، تو بعض ساتھیوں نے وہاں عرض کیا کہ اللہ کرے کہ حضرت کے اشعار کا اردو میں ترجمہ ہو جائے اور وہ بھی نظم میں، تو میں نے عرض کیا حضرت سے کہ حضرت یہ جو آپ کے نثری ترجمہ جو آپ فرما رہے ہیں وہی اس کے قابل ہے اور نہ نظم ہے کوئی دوسرا، اگر کوئی ایسا صاحب دل ہوگا تو وہی ترجمہ کر سکتا ہے، آپ جیسا صاحب دل ہوگا تو وہی ترجمہ کر سکتا ہے نا، تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ کا یہ نثری ترجمہ ہی جو ہے وہی سب سے اچھا ہے، تو حضرت بہت خوش ہوئے کیونکہ بھائی یہ اشعار جو ہیں یہ واردات قلب ہوتی ہیں، قلب کو جو دولت حاصل ہوتی ہے وہ سمجھو کہ قلب جب بھر جاتا ہے اور چھلکنے لگتا ہے وہ مال ہم کو ملتا ہے، یہ اشعار جو ہیں یہ اولیاء اللہ کے قلوب کا چھلکا ہوا مال ہے، تو وہ اسی قلب سے برآمد ہو سکتا ہے جس قلب میں جس درجے کی دولت ہوتی ہے اس درجے ہی کا مال برآمد ہوتا ہے، اب لاگ اس کو نظم میں کافی ملا کے ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کریں وہ بات پیدا نہیں ہوتی، تو بہرحال اس ترجموں کو غور سے سننا چاہیے جس سے ہو سکے، تو اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت ہی وہ دولت ہے جس سے اطاعت آسان ہوتی ہے اور اطاعت ہی وہ دولت ہے جس سے نجات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھ کو ہم سب میرے گھر والوں کو ہمارے دوستوں میں سب گھر والوں کو اللہ تعالیٰ اللہ والا بنا دی اور نسبت منتہائے اولیاء صدیقی عطا فرمایا، اور یہ باتیں جو ہیں یہ چونکہ حاضرین تو یہاں مرد ہوتے ہیں تو بظاہر خطاب انہیں سے ہوتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ بس یہ کام مردوں کا ہی ہے، عورتیں بھی اس میدان میں ماشاء اللہ الحمدللہ، میں تو عرض کرتا رہتا ہوں کہ عورتیں ہمارے یہاں تو یہی حال ہے، پتہ نہیں اور جگہ کیا حال ہے کہ ہمارے یہاں خواتین جو ہے وہ مردوں سے کہیں آگے ہیں، اطلاع اور اتباع اور امتیاز سے متعلق عورتوں میں زیادہ جذبہ اور کیفیت پائی جاتی ہے، اہتمام پایا جاتا ہے، افسوس کی بات ہے، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مردوں کو دین سیکھ کر اپنے گھروں تک پہنچانا چاہیے، مگر افسوس ہے کہ معاملہ کچھ تھوڑا سا اللہ ماشاء اللہ کچھ تھوڑا سا برعکس رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے راستے کی جو آداب ہیں ان کی اللہ تعالیٰ ہمیں رعایت نصیب فرمائے, اور اپنے مشائخ کا ادب, حسن ظن اور اعتماد پیدا فرما دے, اور ان کی تعلیمات پر سوری سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاء اللہ حضرات کو سب کو دیکھ کے دل خوش ہو, بہت اچھا ہوا کہ آپ سب لوگ آ گئے تو دل خوش ہو. اللہ کا شکر ہے کہ سب کے لیے نام لے کر دعا کرنے کی توفیق ہوئی, اور البتہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے وہاں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہاں کھڑے کھڑے سب کا نام لیا جائے, ایک چند سیکنڈ کھڑے رہنے دیا جاتا ہے وہاں پہ, وہاں سے ہٹنا ہوتا ہے. لیکن جب بھی توفیق ہوئی الحمدللہ, دل میں تو سب کی محبت الحمدللہ ہے, سب یاد رہتے ہیں, سب کی طرف سے میں نے سلام پیش کیا کئی بار. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے, سب کی طرف سے سلام قبول ہو جائے, اور جو دعائیں وہاں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم سب کے لیے قبول فرمائے, اور جو مانگنی چاہیے تھی نہ مانگ سکا اپنی کم ہمتی کی وجہ سے, یا وقت کی کمی کی وجہ سے, یا غفلت کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ کچھ بھی عطا فرماتے ہیں. دونوں جہان کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نوازش فرمانے. ہمارے وہ دوست ہیں فیصل چینی, ان کے گھر میں آگ لگ گئی تھی. یہ جنریٹر جو ہے بڑا خطرناک ہے, بےچارا بچہ ان کا پیٹرول ڈال رہا تھا اور وہ اس کو خبر نہیں ہوئی کیونکہ اندھیرا تھا. وہ اسی لیے بتا رہا ہوں کہ سب احتیاط کریں کہ یہ کام بچوں کے حوالے بھی نہ کریں, اور دوسرے یہ کہ جنریٹر کو آگ کے مواقع سے ویسے ہی بہت دور ہونا چاہیے, اور بچوں کو تو بالکل نہ کرنا چاہیے. جنریٹر بند کر کے پیٹرول ڈالے خوب احتیاط سے, اور یا پھر وہ گیس والا استعمال کریں. بھارت جو بھی حفاظتی تدابیر ہیں, ان کی بیچاری بچی وہاں بیٹھی ہوئی تھی گیلری میں, اور وہاں وہ پیٹرول بہ کر وہیں گیزر لگا ہوا تھا, پیٹرول بہ کے وہاں چلا گیا اور گیزر کی فلیم سے اس نے پیٹرول لے آگ پکڑ لی, اور ان کی بچی کافی خطرناک جل گئی ہے چہرے, اور بہت تکلیف میں, اور ان کے بیٹا جو پیٹرول ڈال رہا تھا اس کے بھی ہاتھ میں کافی جل گیا ہے, لیکن زیادہ وہ چھوٹی بچی ہے 6-7 سال کی, وہ بچائی جل گئی ہے کافی, اس کا خال جو ہے انہیں زخم آ گئے ہیں. تو سب ان کے لیے ہم سب دعا کریں, اور جو بھی بیمار ہیں, تکلیف میں ہیں, پریشانی میں ہیں, بڑے ہیں چھوٹے ہیں, سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, خاتم النبیین, شفیع المؤمنین, رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا أنت المنان, بديع السماوات والأرض, ذا الجلال والإكرام, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم. ہمارے حضرت فیروز صاحب کی والد صاحب کی طبیعت بہت ناساز ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرمائے, عافیت کے ساتھ اور خوب عمر میں برکت دے, اور خوب صحت کے ساتھ سلامت رکھے. اور تو ہمارے فیصل بھائی کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ جلد از جلد شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو بھی تکلیف پہنچی ہے, اے اللہ اپنے کرم سے, اپنی قدرت خاصہ سے, اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ جلد از جلد اس بچی کو تکلیف سے نجات دے دیجیے. یا اللہ جلد از جلد اس پہ زخم بھر جائے, اور تکلیف کا نام و نشان نہ رہے, اور جو جل گیا ہے اس کا بھی نشان بھی نہ رہے. اے اللہ سب کے سب جلد از جلد اے اللہ اس کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے, اور والدین کے قلب کو اے اللہ ٹھنڈا کر دیجیے, سب گھر والوں کو سکون عطا فرما دیجیے, اتنی تکلیف اور پریشانی سے اللہ ان کو نجات دے دیجیے. جلد از جلد شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے. اے اللہ مجھ کو, میرے گھر والوں کو, سب دوستوں, ان کے گھر والوں کو, اور تمام دوستوں مسلمانوں اور ان کے گھر والوں کے اللہ امن و عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ مسلمانوں پر جہاں مظالم ہو رہے ہیں, اے اللہ مظلوموں کی مدد فرمائی، اے اللہ ظالموں کو ہدایت دے دی، اے اللہ اسلام کا بلغہ عطا فرمائی، اے اللہ کفر کو مغلوب فرمائی، ظالموں کو مغلوب فرمائی، ان کو ہدایت دے دی، اگر ہدایت ان کی مقدر نہیں اے اللہ ان کو عبرتناک سزا سے دوچار کر، اے اللہ اللہم انا نجعلک فی محوری ونعوذ بک من شرور، انا نجعلک فی محوری ونعوذ بک من شرور، انا نجعلک فی محوری ونعوذ بک من شرور، اے اللہ مجھ کو، میرے گھر والوں کو، میرے دوستوں اور ان سب کے گھر والوں کو، تمام مسلمانان عالم کو اے مالک کریم جلد فرما لیجیے، اے اللہ جلد فرما لیجیے، اے اللہ جلد فرما لیجیے، اے اللہ اور نسبت منتہا اور جائے سے یقین ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ نسبت منتہا اور جائے سے یقین عطا فرما، یا اللہ نسبت اور جائے منتہا اور جائے سے یقین عطا فرما، اے اللہ اپنے بندوں کرم سے ہماری دعاؤں کو میں اور اپنے بندوں کرم سے قبول فرما لیجیے، اللہ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحرمت سید المرسلین شاہ المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات خوشخبری بھی ہے کہ الحمدللہ آپ نے سے بہت سے حضرات نے سن بھی دیا ہوگا کہ میرے بیٹے کو اللہ تعالی نے اتنا خاص فضل فرمایا، وہ بھی عمرے میں ساتھ تھے اور حضرت والا دامت برکاتوں سے وہ بھی بیٹھ ہو گئے تھے پچھلے سال، اس سال حضرت والا دامت برکاتوں کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے بعد حضرت والا تشریف فرما تھے وہاں مطاف میں، عمرہ تو پہلے ہو گیا تھا ایک طواف میں حضرت جب طواف فرما چکے اس کے بعد وہاں مطاف میں حاضر تھے، تو وہاں بیٹا بھی حاضر تھا میں بھی تھا، حضرت والا نے اس کو اپنے پاس بلا کر بہت ہی فضل احسان کا معاملہ فرماتے ہوئے اس کو اجازت دے کہ عطا فرمائی ہے، اور مطاف میں اجازت ہونا بہت مبارک ہے ایسے متبرک اور مقدس مقام پر، اور حضرت نے فرمایا تھا کہ ہاں مطاف میں 70 انبیاء مدفون ہیں، ایسی مبارک اور مقدس جگہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت یہ نعمت سے نوازا ہے، مجھ کو بھی میرے لیے بھی نعمت ہے، میرے بیٹے کے لیے بھی نعمت ہے، لیکن اصل بات چلیے کہ جب اس کی قدر کی جائے، میں خلافت مل جانا اجازت ہو جانا تو بزرگوں کا نیک گمان ہے، لیکن اگر ہم اس کی قدر نہ کریں تو بڑی ہلاکت ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور میرے بیٹے کو بھی اور جتنے مجال بزرگوں کے ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب خوب راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہم سب سے اللہ تعالیٰ دین کا خوب خوب کام لیں گے، اپنی رحمت سے اپنے فضل سے بلا استحقاق اور شرف قبول لکھتے ہیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.